الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. قرآن مجید میں سورہ رعد کی یہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار کی طرف سے ہر انسان کے لیے اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی اس کے نگران اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں، کہ اس پہ دونوں پہلو ہیں، یعنی جو اچھے اعمال انسان انجام دے رہا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے، جو برے اعمال انسان انجام دے رہا ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے. اگر ایمان کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ بھی معاقبات ہیں جو اس کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں فرشتے، اور اگر ایمان سے ہٹ کر کفر و شرک و نفاق کی منزلیں طے کر رہا ہے تو وہ بھی انسان ایسی مخلوق نہیں کہ جس کو خلق کر کے اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اس کے اوپر نگاہ ہے اور اس کے لیے انتظام کیا گیا ہے. یعنی یہ نگاہ سے اس لیے نہیں ہے کہ دیکھا جائے انسان کیا کر رہا ہے، بلکہ پہلے یہ کہ اس کے ساری اس کی ہدایت کا انتظام، اس کے اوپر الہام تقویٰ، اس کے اوپر اسے اختیار دے کر، اسے بہت ساری صلاحیتیں دے کر، اسے عقل دے کر، اسے شعور دے کر، یہ سب کچھ دے کر پھر پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے اور کس طرح کی تبدیلیاں اپنے اندر لا رہا ہے، کیونکہ بغیر تبدیلی کے انسان کا وجود ممکن نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ کے امر سے، لیکن اصل یہ نہیں کہ فرشتے اگر موجود ہیں حفاظت کرنے والے اور اللہ مدد کرنے والا موجود ہے تو پھر جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کرے گا اور فرشتے ہماری زندگی میں کریں گے، لہذا ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. اس کے فوراً بعد سے جو قرآن نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی ایجاد نہ کرے. حتی یغیروا ما بانفسہم، واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، اور جب کسی قوم کی شامت آتی ہے اور جب اللہ کسی قوم کا برا چاہتا ہے تو پھر اس سے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا. وما له من دونه من وال، اور پروردگار کے سوا کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہوتا. خب، اس قرآن کی بہت ہی بنیادی آیت کی انسان آ کر اپنی حقیقت کو، چونکہ ایک بحث ہے جو یہاں پر ضرورت ہے لیکن فرصت اس کی نہیں ہے، کہ انسان کو قرآن کے نگاہ قرآن کی نگاہ میں آ کر انسان کو صحیح طریقے سے پہچانا جائے، تاکہ وہ جانے کہ اس کے اندر کس طرح کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور کس طرح کی تبدیلیاں اگر آ رہی ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی اچھا چانس اور بہت ہی بڑا موقع جو اللہ نے کی طرف سے انسان کو دیا گیا ہے، اور بہت عظیم نعمت اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہے نعمت بازگشت، نعمت توبہ. پلٹنے کی نعمت، یعنی ہر انسان کو اللہ نے بدترین صفات رکھنے والے انسان کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے، پلٹنے کا موقع دیا ہے. فرعون جیسے لوگوں کو بھی پلٹنے کا موقع تھا، اور یہ بہت ہی عظیم صفت ہے کہ انسان کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے ناامید نہ ہو جائے، کبھی اپنے خطاؤں کی وجہ سے بے سہارا نہ اپنے آپ کو محسوس کرے، کبھی اپنے جرم و جرائم کی وجہ سے یہ دنیا میں جو اتنی بڑی تعداد میں، خاص کر ترقی یافتہ ممالک میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں یا خود اپنے آپ کی جان لے لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناامیدی کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی سوسائڈ کی اصلی ترین وجہ جو ہے وہ ناامیدی ہے. انسان اگر ناامید ہو جاتا ہے اور اس کے پاس نہ اس کے پاس ایمان ہو، نہ اللہ پر ایمان ہو، نہ آخرت پر ایمان ہو، نہ بات کی زندگی پر ایمان ہو، اس کے سامنے بالکل تاریکی نظر آ رہی ہوتی ہے، جب کوئی بھی سہارا نظر نہیں آتا، اور جو واقعی سہارا ہے انسان کی زندگی کا اس کو وہ دیکھ بھی نہیں پاتا، یعنی ذات پروردگار کو، تو پھر انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جاتا سوائے سوسائڈ کرنے کے. جب وہ خود اپنے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، کبھی کرائم کی وجہ سے، کبھی جرم کی وجہ سے، کبھی اقتصادی مشکل کی وجہ سے، کبھی بہت ساری مشکلات، کبھی فیملی لائف کی مشکلات میں، گھریلو مشکلات کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ناامید محسوس کرتا ہے. لیکن ناامید وہی محسوس کرتا ہے کہ جس کے سامنے، جس کو ایمان اور یقین، ذات پروردگار پر یقین نہیں ہے. بدترین حالات میں بھی اللہ نے انسان کو امید دلائی ہے اور کہا ہے کہ اگر تم بدترین حالات میں بھی ہو، تمہارے پاس پلٹنے کا چانس موجود ہے ہر اعتبار سے. اگر گناہوں کے اعتبار سے ہے تو وہ بھی پلٹ کر بدترین انسان بہترین انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے. سماجی اور اجتماعی مشکل ہے تو وہاں بھی پلٹنے کے چانس ہے. گھر کے اندر مسائل اور مشکلات پیدا ہوئے ہیں تو انسان ناامید نہیں ہو جائے، اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کرے. بعض لوگ بہت جلدی ناامید ہو جاتے ہیں، یعنی ضرورت کے بغیر بات کبھی طلاق تک پہنچتی ہے، کبھی اختلاف تک پہنچتی ہے، کبھی لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، کبھی رابطے ٹوٹتے ہیں، کبھی دیگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ ایک تو کوئی بنیادی وجہ نہیں ہوتی ہے، بہت ہی معمولی وجوہات ہوتے ہیں جو ایک بہت ہی آسانی سے اسے حل کیا جا سکتا ہے. ایک تھوڑا سا صحیح طرز زندگی اپنا کر، صحیح احترام دے کر، صحیح محبت کی زندگی اپنا کر ان معمولی مسائل کو حل کیا سکتا ہے. لیکن جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو دوسرے مسائل ابھر کر سامنے آتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے کہ شیطان بھی آ کر اس درمیان میں کیا کرتا ہے، بغض و عداوت پیدا کرتا ہے. کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ قریبی لوگوں کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنا، قریبی لوگوں کے درمیان میں بغضا، بغض کی حالت پیدا کرنا، یہ شیطان کرتا ہے. مطلب یہ موقع جو اللہ نے دیا ہے کہ انسان پلٹ سکتا ہے، تبدیل ہو سکتا ہے، اور ہر طرح کی مشکلات سے. سورہ زمر میں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان لوگوں سے کہہ دو اے رسول اللہ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسراف کیا ہے اپنے نفس پر، یعنی خود اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا ہے بہت ساری برائیوں کی وجہ سے، بہت ساری خطاؤں کی وجہ سے، بہت ساری بے ایمانیوں کی وجہ سے، یہ لوگ بھی مایوس نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا، تمام گناہ. یعنی نفاق کا گناہ ہے، کفر کا گناہ ہے، شرک کا گناہ ہے، بد اخلاقیوں کا گناہ ہے، عجیب کلمہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. بہت زیادہ قرآن میں سب سے زیادہ امیدوار کرنے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے کہ انسان اگر ناامید ہو رہا ہو کہ میری کیا زندگی گزری ہے، میری خدا نخواستہ میری کیا جوانی گزری ہے، میرے کیسے دن گزرے ہیں، اور میں نے کیا 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 ہے، اور کیا کیا جرائم کیے ہیں خدا نخواستہ، اور کیا کیا گناہ کیے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ، تم شرمندہ ہو جاؤ، احساس کرو. تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. بعض روایات میں جب یہ شیطان، یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت مایوس، چونکہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو امید پیدا ہوتی ہے، شیطان کو نا امیدی پیدا ہوتی ہے. شیطان بہت ہی مایوس ہوتا ہے. مثلا رسول اللہ کی بعثت ہوئی، پوری بشریت کے لیے بہت ہی امید کا دن تھا. اس دن شیطان کے رنت الشیطان جو ہے بلند ہوا، فریاد شیطان کی چیخ بلند ہو رہی تھی. غدیر کا دن اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا دن، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. قرآن کہتا الیوم یئس الذین کفر، آج مایوس ہو گیا کافر، آج مایوس ہو گیا. بدترین کافر شیطان، بدترین سخت ترین کافر، انکار کرنے والا. لہذا ہر وہ دن جو اچھے انسانوں کی امید کا دن ہوتا ہے، وہ شیطان کی نا امیدی کا دن ہوتا ہے. اصل روایات میں ہے نا، ماہ رمضان، خود یہ مہینہ رمضان کا مہینہ، اور آج آخری جمعہ بھی گزرا، یہ سارے دن مومنین کی امید کے دن ہوتے ہیں، شیطان کے نا امیدی کے دن ہوتے ہیں بری طرح سے. خاص کر جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بہت ہی زیادہ مایوس ہوا کہ اب کیا ہوگا. بعض لوگوں نے داستان بھی ایک نقل کی، شیطان پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا، اللہ کہہ رہے سب سارے گناہ ہم معاف کر دیں گے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہم کیا کریں، ہم تو بیکار گئے، ہمارے ساری کوششیں بیکار، اصل ہمارے کچھ کرنے کا فائدہ ہی کیا جب اللہ کہہ رہے ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے. تو وہاں پر سب لوگوں نے مشورہ دینا شروع کیا کہ اب ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے، بچوں کو بہکائیں گے، پڑھنے نہیں دیں گے، مومنین کو بہکائیں گے، ایمان کی منزلوں میں عبادت کرنے والوں کو بہکائیں گے. شیطان کہہ رہا نہیں، یہ سب کوئی کچھ نہیں کام آنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ جو کچھ بھی کرو گے اللہ کہہ رہا سب معاف کر دیں گے. تو ایک نے اس میں مشورہ دیا کہ نہیں، ایک راستہ بھی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ راستہ یہ ہے کہ انسان کو توبہ ہی نہیں کرنے دیں. اس لیے گناہ تو ایسے ہی اللہ نہیں معاف کرے گا، جب انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے گا تو اللہ معاف کر دے گا، جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا تو معاف کرے گا. پھر کیا کریں؟ کہ انسان کو یہ امید دلائیں کہ ابھی آج چھوڑو، ابھی اور دن باقی ہے، ابھی اس رمضان کو چھوڑو، ابھی اگلا رمضان ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو مزے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو تفریح کرنے کے دن ہیں، ابھی جب بڑھاپا آئے گا، ابھی جب وقت آئے گا تو توبہ کرنے کا. ہاں، یہ راستہ جو تم نے بتایا، اس پہ انعام دیا گیا، انعام دینے کی چیز تھی. شیطان کی بزم میں اس مشورہ دینے والے شیطان کو انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ ہاں تم نے بہت ہی اچھا مشورہ دیا کہ ایک راستہ ہے، صرف اللہ کے اس حکم اور اس آیت کے مقابلے میں صرف ایک راستہ ہے کہ انسانوں پہ ہمارا اختیار چل سکے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ٹالتے رہو، تبدیل نہیں ہونے دو. اگر انسان تبدیل ہونا چاہے تو اسے تبدیل ہونے کے لیے ٹالتے رہو، اس کے دل میں ایسی امیدیں لاؤ کہ ابھی بہت جلدی ہے، ابھی اور بھی راستے ہیں. کسی بھی طرح کی تبدیلی، یعنی کوئی بھی مثبت اور پازیٹیو اور مفید تبدیلی اگر انسان کی زندگی میں آتی ہے تو شیطان ایک کیا کام آگے کرتا ہے، کہتا ہے ابھی جلدی ہے، ابھی تھوڑا، ابھی یہ کام آج چھوڑو، کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ابھی تو بہت زیادہ فرصت موجود ہے. روایت میں جملہ ہے کہ اکثر اہل النار المصوفون، جہنم میں جانے والے اکثر لوگ وہ ہوں گے جو صوفا صوفا کرتے ہیں. صوفا کے معنی کیا ہے؟ صوفا کے معنی کہ ہاں ابھی تھوڑا رکے، تھوڑے بعد یہ کام کرتے ہیں، عنقریب یہ کام کرے گا، عنقریب یہ کام کرے گا، عنقریب یہ کرے گا. کہیں سین کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ قریب کے لیے ہے، کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد کیا کام کرتے ہیں. صوفا یعنی ہاں کریں گے، تھوڑا مصوفین یعنی صوفہ کہنے والے، صوفہ عربی لفظ ہے، صوفہ افلو، صوفہ اغیرو، صوفہ عاملو، صوفہ عاملو، عنقریب یہ کام کریں گے، عنقریب ایمان لائیں گے، عنقریب اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، عنقریب اپنی زندگی میں تبدیلی، عنقریب ابھی چھوڑو، ابھی پڑھائی نہیں صحیح سے کر رہے، تھوڑا کچھ دن گزر جائے گا، امتحان آنے والا ہے، عنقریب پھر پڑھائی امتحان کے قریب، امتحان قریب آتا ہے کہتے ہو ابھی اتنا بڑا سلیبس تھا یہ تو کور نہیں ہو پائے گا، وقت نہیں رہے گا۔ یہ صوفہ صوفہ کرنے والا یہ نہیں کہ صرف قیامت میں جا کے شکست کا احساس کرے گا، صرف آخرت میں جا کے ہارے گا عنقریب کہنے والا، نہیں، اسی دنیا میں ہار رہا ہوتا ہے مسلسل، ہم سب لوگ ہار رہے ہیں، ہم اپنے کو ہم زیادہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی یہ کام چھوڑے، ابھی بعد میں کرنے والے، ابھی بعد میں کرنے والے، ابھی یہ کریں گے، ابھی یہ تیاری کر لیں گے، ابھی یہ پڑھ لیں گے، ابھی یہ مطالعہ کر لیں گے، ابھی یہ ریسرچ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی وقت ہے، ابھی یہ محنت کر لیں گے، ابھی کوشش کر لیں گے۔ جو بھی جس نے یہ عادت بنا لی اپنی، بدترین عادت انسان نے بنائی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے بعد میں یہ کام کریں گے۔ بعد، یہ بعد کا لفظ استعمال کرنے والا کہ یہ کام عنقریب ہم کریں گے، پھر اس کو کبھی بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ مثلا جانتا ہے کہ فلاں چیز میرے لیے بہت ہی نقصان دہ، کہتا عنقریب چھوڑ دیں گے، مثلا کہتا سگریٹ بہت نقصان دہ، عنقریب چھوڑ دیں گے، یہ نہیں چھوڑ پائے گا، عنقریب والا کبھی نہیں چھوڑ پاتا۔ جو مضبوط ارادہ کرتا ہے وہی چھوڑ لیتا ہے۔ فلاں دوسرا کوئی کام کر رہا ہے، عنقریب اپنی عادت ہی ہم تبدیل کریں گے، دیکھ رہا ہے کہ میری اس عادت سے برا اثر پڑ رہا ہے، گھر میں اثر پڑ رہا ہے برا، بیوی بچوں پہ برا اثر پڑ رہا ہے، ماں باپ پر برا اثر پڑ رہا ہے، خود میری زندگی پہ اثر پڑ رہا ہے، ایک چھوٹی سی زبان نہیں کنٹرول کر پا رہا ہے، کہتا ہے کریں گے کریں گے، عنقریب کریں گے، یہ نہیں کر پاتا کبھی۔ کر کون پاتا ہے؟ وہ کر پاتا جو کہتا ہے کہ نہیں ابھی سے یہ کریں گے، اسی لمحے سے، ابھی اسی لمحے کے بعد یہ بری عادت مجھے چھوڑنا ہے، چونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اب یہ انسان، اس کے اندر تبدیل ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، صلاحیت اللہ نے جو دی تھی اس صلاحیت کو یہ خود ہی کھو رہا تھا، فری میں دے رہا تھا، ایک بہت بڑی صلاحیت، یعنی بالا ترین صلاحیت جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ تبدیل ہونے کی صلاحیت ہے، کہ اس صلاحیت کو انسان بہت اچھی تبدیلی میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ بری تبدیلی میں بھی اس صلاحیت کو انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ مطلب ایک یہ حالت جو اللہ نے انسان کو دی، اسی حالت کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ یہ توبہ کا لفظ ہمارے درمیان میں چونکہ صحیح طریقے سے ہم نے پیش نہیں کیا، لہٰذا ہمارے جوانوں کے درمیان میں، مومنین کے درمیان میں توبہ کا لفظ جو ہے اتنا زیادہ محبوب لفظ نہیں ہے، جبکہ تمام انسانوں کے لیے، نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک محبوب ترین جو لفظ ہونا چاہیے وہ ہے توبہ، کہ اگر یہ توبہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہمارا، تو سب کچھ ہوتا۔ مثلا قرآن جیسی کتاب ہوتی، انبیاء ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں رسول ہوتے، آئمہ ہوتے، ہدایت کرنے والے ہوتے، مولوی ہوتے، عالم ہوتے، عقل ہوتی، سب کچھ ہوتی اور سب کچھ ہوتا، لیکن انسان کے پاس پلٹنے کا چانس نہیں ہوتا۔ جو ایک مرتبہ کر گیا کر گیا، سوچیں اسے تھوڑا، یہاں پہ تھوڑا ٹھہریں آپ لوگ، یعنی ساری حالتیں ہوتی، ساری نعمتیں ہوتی، بڑی نعمتیں آپ کے سامنے جو ہم نے ذکر کی، وہ بڑی نعمتیں، یعنی کتابیں ہوتی، انبیاء ہوتے، آئمہ ہوتے، اولیاء ہوتے، علماء ہوتے، فقہا ہوتے، ہدایت کی باتیں ہوتی، حسینیے ہوتے، مسجدیں ہوتی، سب کچھ ہوتا، لیکن پلٹنے کا چانس نہ ہوتا۔ اب یہ سب کچھ رہ کے کیا کرتا ہے انسان کے لیے، ہے ساتھ چل رہے ہیں نا آپ لوگ، تھکے ہوئے آج، بہرحال بڑا کام کیا ہے، خدا قبول کرے انشاءاللہ آپ سبھی لوگوں سے اس گرمی میں قدس کی ریلی، اور الحمدللہ اچھے طریقے سے، بہت ہی زحمتیں کی بہت سارے جوانوں نے، بہت سارے بزرگوں نے، اور خدا ان کی توفیقات میں واقعاً اضافہ کرے اور انہیں ان لوگوں میں شریک قرار دے جو ہمیشہ انبیاء کے ساتھ رہیں. یہ انبیاء کے ساتھ رہنے والے بھی یہ کہتے ہیں یا لیتنی کنا معکم، کاش کے تمہارے ساتھ ہوتے. کس لیے ہوتے؟ یہ بریکٹ کی بات بیچ میں عرض کر رہا ہوں، ابھی پلٹ کے آتا ہوں. کس لیے ہوتے تمہارے ساتھ؟ اے رسول اللہ کاش کے آپ کے ساتھ ہوتے، اے امیر المومنین کاش کے آپ کے ساتھ ہوتے. کس لیے ہوتے؟ کہ اوپر سے من و سلوا نازل ہوتا کہ ہمارا بھی اس میں حصہ لگتا ہے. اس لیے نہیں ہوتے. اس لیے ہوتے کہ آپ میدان جنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوتے، سختیوں میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی. سر انبیاء کی زندگی ہمیشہ سختیوں کی زندگی تھی، انبیاء تو مزے نہیں کر رہے تھے معاذ اللہ. کون سا نبی ہے آپ تاریخ میں بتائیں اٹھا کر، کون سا نبی ہے جس نے زندگی میں آ کر مزے کیے ہوں؟ ہے کوئی؟ آپ کے جناب سلیمان نے بہت بڑا محل بنایا تھا، مزے کر رہے تھے جناب سلیمان محل میں؟ نہ، سخت ترین حالات سے سامنا تھا، بزرگ ترین دشمنوں سے اور سخت ترین ظالموں سے مقابلہ تھا. اگر جناب سلیمان کی داستان پڑھیں، ابھی اچھا کام کیا، بعض اینیمیشنز کچھ بنائے گئے ہیں پوری پوری زندگی کے اوپر تقریباً، جو ہے لوگوں پاس، اگر دیکھیں کہ کن سختیوں کا سامنا تھا. خوب ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، یا لیتنی کنا معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش، اے اصحاب کربلا، اے حسین ابن علی، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. کس لیے آپ کے ساتھ ہوتے؟ ساتھ ہونا، ساتھ ہونے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں نا. امام کے ساتھ ہونا یعنی کیا؟ امام کے ساتھ ہونا یعنی سختیوں کا سفر طے کرنا، مشکلات کا راستہ طے کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام زمان جلدی آئے، کیا اتنی دیر ہو رہی ہے؟ امام کے ائمہ کے زمانے میں آ کہتے تھے اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، امام آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ دنیا اتنا ظلم سے بھری جا رہی ہے، امام کیوں نہیں آ رہے ہیں آ کے ہماری مشکلات کو حل کریں؟ امام نے ڈاٹا کا کیا باتیں کرتے ہو؟ ہمارا قائم آئے گا تو تمہیں، ابھی تو مزے سے کھا پی رہے ہو، آ کے دو درس پڑھ کے چلے جاتے ہو اور اپنی زندگی میں لگ جاتے ہو. جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو تمہیں پوری دنیا میں عدل کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی سختیاں اٹھانی پڑیں گی، یوں تو نہیں قائم ہو جائے گی. عدل کی حکومت تو ایسے ہی نہیں قائم ہو جائے گی، امام بس ظہور کریں گے قائم ہو. اس کے پہلے سے بہت ساری سختیاں ہیں، بہت ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں. تھوڑا کچھ لوگ اس لائق بنے، جب کچھ لوگ اس لائق بن جائیں گے تو آنے کے بعد پھر ایسے تو نہیں کہ امام آئیں گے اور سب کہیں گے ہاں ہاں. ابھی جو ہے سعودی عرب کی حکومت امام زمان سے لڑنے کی تیاری ابھی سے کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں 350 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہے. کس لیے خرید رہے ہیں؟ خوب امام زمان سے لڑنے کے لیے. ابھی تو آگے کھل کے کہہ رہے ہیں نا، صاف صاف کہہ رہے ہیں، چینل پہ کہہ رہے ہیں، العربیہ چینل پہ، باہر کے چینل. سنا آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا؟ ابھی تو سب نے سنا ہوگا ماشاء اللہ. یہاں پہ جوان دادا جوان جو ہے وہ سب سوشل میڈیا کی برکت سے جو ہے ابھی آگاہ رہتے ہیں. اگر اس کی برکتوں سے استفادہ اٹھائیں، کبھی اس کے نقصانات سے استفادہ نہیں اٹھائیں تو آگاہ رہتے ہیں. باقاعدہ یہی ابھی مئی میں شعبان کے شروع کے دنوں میں، کیا 7-8 شعبان تھی شعبان کا مہینہ، ابھی اسی ماہ رمضان سے پہلے کھلے عام آ کر ٹیلی ویژن چینل پہ، رسمی چینل پر، باقاعدہ ملکی چینل پہ آ کر اعلان کیا کہ ہم جو ہے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کس سے؟ امام زمان کا نام لیا، امام مہدی کا نام لیا، جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. ایک صلوات پڑھا ذرا، اللہم صل علی محمد. اور جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کا بھی نام لکھا کہ یہ ایران جو ہے وہ سب امام زمان کی تیاری کر رہا ہے، کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ تیاری کر رہا ہے امام مہدی کی حکومت کے لیے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں اس حکومت سے لڑنے کے لیے. کھل کر، یعنی بعض چیزیں چھپی ہوئی. اسرائیل میں بہت دن سے یہ کام چل رہا تھا، بہت ساری ریسرچز ہو رہی تھیں، بہت سارے کام چل رہے تھے. امام زمان پر بہت ساری ریسرچ ہو رہی تھی، امام زمان کے عقیدے پر، امام زمان کے عقیدے میں آ کر کس طرح تحریف پیدا کی جائے، کہ اس تحریف کے اثرات ہمیں یہاں تک نظر آ رہے ہیں. آپ مثلا مہوا جیسے چھوٹے شہر میں بھی اسرائیلی تحریف کے اثرات باقاعدہ طور پہ باقاعدہ نظر آ رہے ہیں، یعنی جو آئیڈیالوجی ہے مہدویت کی، عظیم آئیڈیالوجی، زندہ رکھنے والی، بیدار رکھنے والی، امیدوار رکھنے والی، ایک تبدیل ہونے والی قوم بنانے والی، اس قوم کو اگر مردہ قوم میں تبدیل کر دیا، اسرائیلی آئیڈیالوجی، چونکہ صحیح مہدویت کی آئیڈیالوجی ہے کہ جو قوموں کو زندہ رکھے، جو قوموں کو بیدار رکھے، جو قوموں کو آمادہ کرے، جو مومنین کو آمادہ کرے. اسرائیلی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ کہ اس طرح امام زمان کا تصور پیش کرے کہ امام زمان کا نام لے لے کے روئیں، خوب خوب روئیں، خطبہ جمعہ میں آ کے روئیں، لیکن امام زمان کا کام نہیں کرنے دیں. امام اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے کام میں رکاوٹ، یہ بدترین ظلم ہے اہل بیت پر. اہل بیت پر اور بھی بہت سارے لوگوں نے ظلم کیا، لیکن دشمن بن کے آئے تھے، دشمن کا کام ہی تھا ظلم کرنا. تو امیر شام سے تو یہ توقع نہیں کہ اہل بیت سے اوپر وہ ظلم نہیں کرے گا. اہل بیت پہ ظلم کیا امیر شام، یزید کا کام ہی تھا ظلم کرنا، بنی امیہ بنی عباس کا کام ہی تھا اہل بیت پہ ظلم کرنا، دشمن بن کے آئے تھے. لیکن اس سے بھی زیادہ بدترین ظلم اہل بیت پر یہ ہے کہ جب اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی آئیڈیالوجی کی مخالفت کی جا رہی ہے، اہل بیت کے انداز کی مخالفت کی جا رہی ہے، اہل بیت کے کام سے روکا جا رہا ہے، اہل بیت کا نام لے کر نہیں، جوانوں کو نہیں جانے دیا جا رہا ہو. یہ بری حالت واقعا، یہ وہی ہے جو بیسوں سال سے اسرائیل میں جس کی ریسرچ ہو رہی ہے، اور ریسرچ کر کے کام کیا جا رہا ہے، سپرد کیا جا رہا ہے افراد کو، کہ امام زمان کی مہدویت کے کنسپٹ کو اور مہدویت کی آئیڈیالوجی میں کس طرح تحریف پیدا کرو کہ اس کا اثر ختم ہو جائے. خالی گھر میں بیٹھے امام کہتے رہے، الاجل الاجل کہتے رہے، اور اس کا سارا اثر روک دیں. کام کیا ہے دشمن نے، ایسے تو نہیں چھوڑا ہے. چونکہ دشمن جانتا ہے، آج کے بدترین دشمن جانتے ہیں کہ جس چیز سے انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ یہی مہدویت کی آئیڈیالوجی، کہ مہدویت کی آئیڈیالوجی میں کربلا ہے، مہدویت کی آئیڈیالوجی میں بعثت ہے، مہدویت کی آئیڈیالوجی میں 124,000 انبیاء کی ساری تعلیمات ہے. مہدویت تو چند قصے اور کہانی کا نام نہیں ہے، مہدویت قصے کہانی کا نام نہیں ہے. مہدویت اگر مہدویت کو سمجھنا ہے تو ان قصوں کو پڑھ پڑھ کر نہیں سمجھے، مہدویت کو سمجھنا ہے تو نہج البلاغہ جا کر پڑھے. نہج البلاغہ سے سمجھ میں آئے گا کہ امام مہدی کیا کریں گے صلوات اللہ وسلم علیہ، ان کا رویہ کیا ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ. جو جھوٹے ڈھکوسلوں والے قصے سن سن کے ہم سمجھیں گے امام زمانہ ایسے ہوں گے، جن کے لیے کہا کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ کہ جو آ کر دعویٰ کریں ملاقات کا، وہ جھوٹے ہیں. اب ان کے جھوٹوں کے قصے سنا سنا کے ہم جو ہے، البتہ سب یہ نہیں کہ سب جھوٹ ہے، بعض علماء سے مومنین سے رابطے ہونے سے انکار نہیں، رابطہ ہے، اصل امام ہے ہی اس لیے کہ لوگوں کے مسائل کو دیکھ رہا ہے، اس کی طرح اس کے ذریعے سے فیض پہنچ رہا ہے اس کے ذریعے سے. لیکن یہ کہ کوئی آ کر کہے کہ میں نے دیکھا، یہ کسی کے کہنے کا حق نہیں ہے، اس سے شدت سے منع کیا گیا. لہذا جن بعض علماء کے تم منسوب کر دیا، علماء نے نہیں کہا، یہ ہمارے ان علماء نے نہیں کیا. ممکن بعض ایسے حالات پیدا ہوئے، کسی کو کچھ اندازہ ہو گیا اور بعض اس میں قصے صحیح بھی ہوں، یہ نہیں کہہ رہے سارے کے سارے قصے جھوٹے ہیں، نا ہم یہ نہیں کہہ رہے. ممکن بعض قصے صحیح بھی ہوں کہ بعض علماء کے سامنے ایسے حالات پیدا ہوئے، اور حتماً بہت سارے لوگوں کے سامنے پیدا ہوئے، انہوں نے کبھی کچھ نہیں بتایا ہو، لیکن بعض لوگوں نے اندازہ کر کے بتایا کہ ہاں مثلا اس عالم، اس فقی، اس مجتہد سے امام کی ملاقات. یہ ایک عام انسان سے بھی ہو سکتی ہے. امام کی ملاقات ہونا اس کو معیار نہیں قرار دے سکتا کوئی. امام ہر ایک کے لیے رحیم ہے، کریم ہے. اللہ رحمان کے نمائندے ہیں، رحیم کے نمائندے ہیں، کریم کے نمائندے ہیں. ممکن ہے ایک کافر کو بھی مدد کی ضرورت پڑے، امام مدد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نمائندے ہیں. اللہ اگر اس کافر کو کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، تو اللہ کا نمائندہ کیوں روکے گا؟ اللہ کا سارا فیض امام کے ذریعے پہنچ رہا ہے، تو سب کو پہنچ رہا ہے. یہ تو نہیں کہ امام کا فیض صرف مومنوں کو پہنچ رہا ہے اور غیر مومنوں کو نہیں پہنچ رہا ہے، نا سب کو پہنچ رہا ہے، تمام مخلوقات کو فیض پہنچ رہا ہے، واسطے فیض الہی ہے. تو کوئی کافر آ کے کہ میری تمہارے امام زمان سے ملاقات ہوئی، تو کہ ہاں تم آپ تمہارا ہاتھ چومیں گے کیونکہ تمہارے امام زمان سے مل چکے ہو، یہ معیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ کر امام علیہ السلام کے سامنے ملتے تھے، امام کے سامنے رہتے تھے، ساتھ میں جاتے تھے، ساتھ میں جنگ کرتے تھے، قریب میں بیٹھتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے، ملتے بھی تھے، لیکن نادانی کی وجہ سے امام کے مقابلے میں بھی آگے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ہم آگے کہیں کہ نہیں، آپ کا ہاتھ ہمیں چومنا ہے، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں گئے تھے۔ اس نے خوارج کا ہاتھ جا کے چومے کیوں؟ اس لیے کہ خوارج لوگ جو ہے وہ جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نہیں، ساتھ ہونا معیار نہیں ہے، ساتھ ہونا معیار نہیں ہے، نقش قدم پر چلنا معیار ہے، جو اسلامی معیار ہے، جو قرآنی معیار ہے، جو جناب طالوت نے آ کر قرآن میں بیان کیا، جو جناب ابراہیم نے آ کر یہ لفظ قرآن میں بیان کیا، جو بہت ساری روایتوں سے، جو ان کی آئیڈیولوجی کو سمجھتا ہو، جو ان کی راہ پر چلتا ہو، جو ان کے طرز زندگی کو جانتا ہو، جس نے ان کے طرز زندگی کو پہچانا ہو۔ طرز زندگی کو آ کر ہم جیسے مولوی سے نہیں پہچانے کہ آئمہ کا طرز زندگی تو کیا تھا، اور امام زمان کا طرز زندگی کیا ہوگا، اور امام زمان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ امام زمان کے طرز حکومت کو پہچاننا ہو تو جا کے خود امام کے کلام سے پہچانے، نہج البلاغہ پڑھے سمجھ میں آ جائے، قرآن کو پڑھے سمجھ میں آ جائے گا، انبیاء کی سیرت کو پڑھے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ممکن ہے ہم آئیں، ہم غلط سمجھیں اور غلط چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ معیار آپ کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہماری بات کو یا کسی کی بھی بات کو اس معیار پہ تول سکیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ انبیاء کی فکر اور آئیڈیالوجی اور سیرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو آگے لوگ کہتے تھے کہ کب آئیں گے امام، تو امام آئیں گے تو سب سے زیادہ مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑے گا وہ مومنین کو کرنا پڑے گا۔ ابھی سے جان لیں، اللہ جل کہنے والے ابھی سے جان لیں، ابھی یہ جاننے کے بعد کل سے یہ نہ کہنے لگے الاجل کے بجائے البعد، دور ہو جائے اور ظہور دور ہو جائے، اور ظہور دور ہو جائے، مجھے سختیوں میں نہیں جانا ہے۔ وہ سارے ہیں سختیوں میں ہم کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا۔ کوفے والے کہتے تھے امام حسین آئے، امام حسین، اصل کوفے والوں نے جو کلمہ لکھ کے بھیجا تم نے خط کے نیچے وہی تھا الاجل الاجل الاجل، جلدی آئے جلدی آئے جلدی آئے، باغات لہلا رہے ہیں، سبزے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، کوفے کا ماحول، آپ آ جائیں جلدی آئیں۔ اور جب امام کوفے سے بالکل قریب پہنچے، جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، تب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اب یہاں سے آپ جائیں، یہاں آنے کی زحمت نہیں کریں، کیونکہ آپ آئیں گے تو ہم بھی زحمت میں پڑ جائیں گے۔ اپنے پورے وجود سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوفے میں، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے پورے وجود سے کہہ رہے ہیں۔ 18,000 بیعت کرنے والے، جب اس میں 18 بھی نہیں رہا تو یہ 18,000 اپنے پورے وجود سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلم ابن عقیل نہیں چاہیے، مسلم ابن عقیل نہیں چاہیے، یعنی کیا؟ یعنی امام حسین بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین اس وقت ہمیں چاہیے تھے جب امام حسین آتے تو ہماری حکومت ہو جاتی، ہمیں مزے ہوتے، ہماری منسٹری ہوتی، ہماری وزارت ہوتی، ہمارے اختیار میں ہوتے ہوتے ہمیں اختیارات دیے جاتے، ہمیں مال غنیمت دیا تھا۔ لیکن حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کہ آئے جس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے، ابھی ابن زیاد آ چکا ہے، جانے دینی پڑے، یتیم ہونا پڑے، بیوہ ہونا پڑے، کہ یہ حسین نہیں چاہیے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کی حالت یہی ہو کہ کہہ رہے ہیں امام آئے امام آئے، ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اور جب امام آ جائے تو کہ آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا کہ آپ آ کر مجھے مشکلوں میں ڈال، چونکہ امام آئیں گے تو مومنین کو مشکل ہوگی، مومنین کو امام کی عدل کی حکومت قائم کرنے کے لیے سختیاں اٹھانی پڑیں گی، مومنین کو اپنی جانیں دینی پڑیں گی۔ اب بار بار دعاؤں پڑھتے ہیں والمستشہدین بین یدیہ، اے امام مجھے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو امام زمان کے سامنے شہید ہونے والوں میں ہیں، اس کا معنی جانتے ہیں نا، والمستشہدین بین یدیہ، یعنی کیا بین یدیہ؟ یعنی سامنے، امام کی نگاہوں کے سامنے، امام کی حکومت میں۔ اللہم اجعلنا من اعوانه وانصاره والزابین عن والمصارعین الی قضاء حوائجه والممتثلین لاوامره۔ یہ کون سے جملے پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟ بہت ہی عظیم جملے ہیں، یہ دعائے عہد کے یہ جملے عظیم جملے ہیں، لیکن یہی دعائے عہد ایک ہم پڑھتے ہیں، یہی دعائے عہد امام خمینی ایک پڑھتے تھے، دونوں میں فرق ہے۔ امام خمینی کے بہت قریبی شخص کے بیان کرنا تھا، اس کی زبان سے سن رہے تھے کہ امام خمینی کے پاس جو مفاتیح الجنان تھی، مفاتیح، چونکہ آخر میں زیادہ کتابیں اپنے پاس نہیں، ایک قرآن، ایک مفاتیح اور چند کتابیں شروع ہوتی تھیں، اور قرآن ہی کو زیادہ پڑھتے رہتے تھے. تو جس کتاب کو جہاں سے زیادہ کھولا جائے وہاں اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ نے اگر تجربہ کیا ہو، کتابیں پڑھنے کا شوق اگر ہو ان شاء اللہ تعالیٰ، خدا کرے کہ یہ شوق ہو، تو اگر کسی کتاب کو ایک جگہ سے زیادہ کھولیں گے وہاں پہ بار بار انگلی لگتے لگتے اس کا وہاں سے رنگ اس کا چینج ہو جاتا ہے. ان بزرگوار کا بیان کرنا تھا کہ سب سے زیادہ مفاتیح الجنان میں جہاں پر رنگ تبدیل ہوا تھا وہ دعائے عہد تھی. یہی دعائے عہد جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ نماز صبح کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا پڑھنا کہاں اور امام خمینی کا پڑھنا کہاں؟ آج ہمارا پڑھنا کہاں اور آج سیریا میں داعشیوں کے مقابلے میں جو جوان بیٹھے ہوئے صبح میں دعائے عہد پڑھتے ہیں، ان میں دونوں میں بہت فرق ہے. ہم پڑھتے ہیں، امام آئے کس لیے آئے؟ اس لیے کہ ہم نے ایک لمبی لسٹ فہرست بنا کے رکھی اپنی مشکلات کی، آپ کے سوا اس کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. ہم اور بہت ساری جگہوں پہ ٹرائی کر چکے، حل نہیں ہو پائی، ہے نا؟ بہت ساری جگہوں پہ گئے، فلاں بابا کے یہاں گئے، فلاں ملا کے یہاں گئے، فلاں اس کے یہاں گئے، فلاں پیر کے یہاں گئے، سب کے یہاں گئے، لیکن یہ مشکل میری حل نہیں ہو پائی. امام زمان آپ آئیں اور میری مشکل کو حل کریں، چونکہ آپ کا اختیار زیادہ ہے. ایک ہے یہ پڑھنا، اور ایک یہ پڑھنا کہ نہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا آپ کے لائق نہیں تھا، اور ہم آمادگی ہیں، اے اللہ مجھے قرار دے ان کے ناصروں میں، ان کی مدد کرنے والوں، ان سے مدد لینے والوں میں قرار نہیں دے، ان کی مدد کرنے والوں میں امام کی. والسابقین الی ارادتہ، امام کے ارادے پر سبقت کرنے والوں میں قرار دے، تیزی سے آگے بڑھنے والے. والمسارعین الی قضاء حوائجہ، امام کی حاجت کو، اللہ اکبر، یعنی کہ میری حاجت، حوائجہ یعنی ان کی حاجت، امام کی حاجت کو پورا کرنے والوں میں مجھے تیزی سے آگے بڑھنے والا کرا. مسارعین یعنی سرعت سے، سابقین یعنی کمپٹیشن کرنے والے، مسارعین یعنی سرعت سے آگے بڑھنے والے. کس کے لیے؟ الی قضاء حوائجہ، امام کی حاجت کو پورا کرنا. امام کی حاجت کیا ہے؟ امام کی حاجتیں وہ نہیں ہیں جو ہماری حاجتیں ہیں. کیا آپ شک میں پڑ جائیں یہ کیسی بات ہے، امام کو بھی کوئی حاجت ہے؟ ہاں امام کو حاجت ہے. کس کی حاجت ہے؟ امام کو حاجت ہے عدل پسند قوم کی، امام کو حاجت ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کی، امام کی حاجت ہے ایسے لوگوں کی جو آ کر امام کی مدد کرے ظلم کے ختم کرنے میں. وہی حاجت امام زمان کی ہے جو حاجتیں امام حسین علیہ السلام کی. حاجتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، امام کی حاجتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اگر امام کہہ رہے حل من مغیث یغیث اللہ بے یعنی، کون ہے جو میری مدد کو آئے؟ خود امام کو کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ امام حسین کو اسی، وہی حاجت امام زمان کی ہے جو امام حسین کی حاجت تھی. اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ والمسارعین علی قضاء حوائج، ہمیں ان میں سے قرار دے جو امام کی حاجتوں کو جلدی سے پورا کرنے والے ہیں. اور پھر کہاں تک؟ آگے بڑھتے بڑھتے. والمنتصلین علی عوامرہ، ان کے امر پر امتثال کرنے والے، یعنی کہ ابھی بہت گرمی ہے، ابھی بہت ٹھنڈ لگی، ابھی بچے میرے چھوٹے ہیں، آپ کہاں مجھے میدان میں بھیج رہے ہیں، اس لیے تو آپ کا ہم انتظار نہیں کر رہے تھے، ابھی جلدی میری شادی ہوئی، یہاں پہ بہت سارے جوان بیٹھے ہیں، ابھی کہاں مجھے بھیج رہے ہیں، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی خرچہ چلانے والا نہیں ہے، آئیں گے ابھی. آپ کی عمر زیادہ ہو اللہ کرے، ابھی مجھے تھوڑا اپنے کام کر لینے دیں، پھر ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے. یہ بہانے نہیں کریں، چونکہ یہ سارے بہانے کربلا میں بھی ہوئے تھے، کربلا میں یہی بہانے سب آئے تھے، اور یہی سارے بہانے امام زمان کے دور میں بھی تکرار ہوں گے، یہ واقعات اسی لیے رکھے گئے. اور پھر کہاں تک بات آگے بڑھے؟ یہاں تک آگے بڑھے کہ والمستشہدین بین یدی، آخری جملہ یہ، پروردگارہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو امام کی نگاہوں کے سامنے، بین یدی، یدی یعنی دونوں ہاتھ، امام کے دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ نمونہ ہے سامنے کا، یعنی امام کے دونوں ہاتھوں کے سامنے، امام کی نگاہوں کے سامنے ہمیں شہادت نصیب ہو. سن ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا کہ انسان ماہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے راہ خدا میں شہادت طلب کرے. مشکل ہے نا، ہم جیسے لوگوں کے لیے واقعی شاید مشکل ہو، لیکن خدا اس لائق بنائے، اس کا اہل بنائے. ہر ایک تو اس لائق نہیں ہے کہ وہ شہید ہو جائے. یا لیتنی کنا معکم، کہنا آسان ہے، لیکن بننا کہ جو شہید ہونے کے لائق ہو، بہت سارے بہت قریبی لوگ تھے لیکن آئے مکے تک آئے امام حسین کے ساتھ، مکے سے باہر نکل کر اور منزلوں تک آئے لیکن کربلا نہیں جا پائے، کیونکہ اس لائق نہیں تھے جو جاتے، تلوار دے رہے تھے، گھوڑے دے رہے تھے لیکن اس لائق نہیں تھے کہ میدان جنگ میں خود آئیں، میدان شہادت میں خود اپنے آپ کو پیش کریں۔ کون میدان شہادت میں آنے کے لیے تیار ہے؟ وہ لوگ تو نہیں ہوں گے کہ امام زمان آئے ہماری مشکل کو حل کریں۔ اتنی دعائیں آپ کے لیے کس لیے کی تھی، اتنا روزانہ دعا کرتے تھے۔ مہدویت بہت ہی عظیم تصور ہے، مہدویت انسان کو تبدیل کر دینے والا تصور ہے۔ اگر مہدویت کا صحیح کنسپٹ ہمارے سامنے آ جائے تو واقعی انسان کی زندگی متغیر ہو جائے۔ مہدوی جوان اور غیر مہدوی جوان میں فرق ہے، نام لینے والا نہیں، نام لینے والا امام زمان کا نام لے کے رقص بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر، جو حالات بنا رہے ہیں۔ 15 شعبان کو نہیں معلوم کیا کیا کر رہے ہوتے، 13 رجب کو کیا کیا کر رہے ہوتے امام علیہ السلام کا نام، یہ نام لینے والے نہیں۔ نام لینے سے مسئلہ، ورنہ کچھ لوگ جو قرآن کا بہت زیادہ نام لیتے ہیں، قرآن کے نام لینے سے ان کی مشکل حل ہو جائے گی؟ سوال سیدھا سا ہے نا کہ اللہ کا نام، اللہ کے نام لینے سے مشکل حل ہوگی؟ نام تو بہت لیتے ہیں، قرآن بہت کہتے ہیں، پورا قرآن یاد کر کے بیٹھ لیں تو قرآن کا نام لیتے رہیں، مشکل حل ہو جائے گی نا۔ قرآن کے اصول ہیں، جب تک ان اصولوں پر نہیں چلا جائے گا مشکل نہیں ہوگی۔ اس طرح آئمہ کا نام لیں تو نام لینے سے مشکل حل ہوگی، نام لے لے کے اللہ ہوئے، وہ آئمہ کے اصول ہیں، آئمہ کی زندگی کے اصول ہیں۔ لہذا مہدویت کے بارے میں انشاءاللہ کبھی توفیق ہو، ہم سے بہتر لوگ آئیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، اور اگر مہدویت کے صحیح کنسپٹ کے بارے میں، مہدویت کی جو امیدیں ہیں، مہدویت سے جو دشمن کو خوف ہے، مہدویت جس کے مقابلے میں آج دشمن سفارائی کر رہا ہے، صاف صاف اس نے آ کر اعلان کیا کہ امام مہدی کے سے جنگ کرنے کے لیے، آج یہ آل سعود کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے امام مہدی کی حکومت کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بعض ہمارے درمیان میں ایسے لوگ موجود ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ایک پہلو اور بھی، یعنی آل سعود یہ سمجھ گیا، یقین ہو گیا، محمد بن سلمان جیسا احمق، چونکہ ساری دنیا کہتی کہ بہت ہی احمق حاکم ہے، آ کر سعودی عرب کو تباہ کر دے، تباہ کر رہا، ایسے احمق کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اسرائیل تو بہت چالاک ہے، اس چالاک کو بہت پہلے سمجھ میں آ گیا تھا اور مہدویت کے خلاف پہلے ہی سازشیں کر رہا تھا، اس لیے بتایا کہ اس کے اثرات آج موجود ہیں ہمارے درمیان میں۔ اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی سازشوں کے اثرات موجود ہیں کہ مہدویت کے کنسپٹ کو آ کر منحرف کر دیا گیا۔ مہدویت جو بیدار کرنے کے لیے، تو مہدویت کے نام پہ سلا دیا جا رہا ہے ہماری قوموں کو، ہماری جوانوں کو غفلت میں ڈالا جا رہا ہے، یہ اسرائیل کا کام تھا۔ جو اسرائیل بہت چالاک ہے، اسرائیل کے لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ انبیاء کی نسل سے ہیں، ہزاروں سال سے انبیاء کی خاندان سے یہ لوگ گزرے ہیں، ایسے تو نہیں کہ معمولی لوگ ہیں، واقعی نا اہم لوگ ہیں وہ، ان لوگوں نے اتنے سالوں سے کام کیا۔ لیکن یہ محمد بن سلمان جیسا احمق، وہ بھی آج آ کر سمجھ گیا کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام زمان کی حکومت کے لیے ہو رہا ہے، لیکن نہیں معلوم ہم کتنے بڑے کس منزل میں ہیں کہ ابھی تک ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ امام زمان کے لیے ہو رہا ہے، امام زمان کی حکومت کی آمادگی کے لیے ہو رہا ہے، امام زمان کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے دنیا کو۔ آج دنیا آمادہ ہو رہی ہے، آج دنیا جان رہی ہے کہ شیعت کیا ہے، آج دنیا شیعت کی آئیڈیولوجی سے جان رہی ہے، آج دنیا شیعت کی آئیڈیولوجی سے خوف زدہ ہے۔ کس لیے؟ تلوار سے نہیں خوف زدہ ہے، اسلحے سے نہیں، آئیڈیولوجی سے، چونکہ آئیڈیولوجی کا ڈر اور ہوتا ہے، تلواروں کا ڈر اور ہوتا ہے۔ تلواروں سے گردنیں ماری جاتی ہیں اور آئیڈیولوجی سے انسان کو تبدیل کیا جاتا ہے، معاشروں کو تبدیل کیا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ تم تبدیل کرنا چاہو گے تبھی تبدیل ہوگا، بغیر کوشش کے تبدیل نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم، جب تک تبدیلی کی کوشش نہیں کی جائے گی تب تک تبدیل نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ مہدویت کے صحیح تصور کے نام پر آج دنیا تبدیل ہو رہی ہے، ہم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، ہم غلط راہ میں تبدیل ہو رہے ہیں اور دوسرے صحیح راستے میں تبدیل ہو رہے ہیں، مہدویت کو سمجھ رہے ہیں، مہدویت سے امید لگائے ہوئے ہیں، مہدویت سے دنیا کو آشنا کیا جا رہا ہے، امام زمان کی آئیڈیولوجی سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ خوب ان شاء اللہ تعالیٰ اب وہ بات رہ گئی جو مشکلات ہوتی ہیں کبھی کبھی، معاف کیجیے گا، بریکٹ جو ہے بہت لمبا چل گیا اور بریکٹ یہیں پہ بند کر کے تقریر کو بھی یہیں پر، اس کا بھی بریکٹ یہیں پر بند کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں قرار دو جو امام کے سچے ناصروں میں بننے کی آرزو رکھتے ہیں، پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام کی راہ میں امام سے پہلے یا امام کے ساتھ یا امام کے سامنے، اور اگر توفیق ہو تو اس سے پہلے اپنی شہادت کو پیش کر سکے تاکہ امام کے آنے کے لیے زمینہ اور میدان فراہم ہو سکے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے ان تمام کوتاہیوں کو اور کمیوں کو معاف فرما جو ہمیں اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، ہمارے ان تمام انحرافات سے ہمیں نجات دے جو امام کے صحیح راستے پر آنے میں ہمیں روک رہے ہیں۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، آج کے دشمن طاقتوں کے مقابلے میں اور ان دہشت گردوں اور داعشیوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاکیزہ جوان اور جو امام زمان کے سچے ناصر اور جو اہل بیت کے واقعی محب جو ان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، پروردگارہ جو ان میں شہید ہو چکے ان کو درجات کو بلند فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، جو زندہ ہیں اور جو اس کوششوں میں ابھی لگے ہوئے ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، رہبر انقلاب جو اس پورے کارواں کے کارواں سالاری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی ہاتھ سے یہ پرچم امام زمان کے ہاتھ تک پہنچے، دعا انشاءاللہ اللہ کی جو بھی مرضی ہو، پروردگارہ اس مجاہد کو، اس بوڑھے مجاہد کو زندہ و سالم و باعزت قرار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔